الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهما الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماذن منذ بعث من الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال رواه أبو داود رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں خود اپنوں کو اور غیروں کو کیا مغالطے لاحق ہیں دوسرے یہ کہ اس جہاد فی سبیل اللہ کی اصل حقیقت کیا ہے اس کے مراحل اور لوازم کیا ہے تیسرے یہ کہ اس کی فرضیت اور لزوم کا کیا معاملہ ہے تو جیسے کہ عام قاعدہ بھی ہے ہمارے دین میں کلمہ طیبہ میں بھی پہلے نصیحت پھر اس بات ہے لا الہ الا اللہ اسی طرح آیت الکرسی کے بعد بھی جو آیا ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ اسی حوالے سے میں آج پہلے مغالطے کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں وہ کون سے مغالطے ہیں جو اولاً صرف مسلمانوں کو لاحق ہوئے ہیں لیکن پھر ان پر بنیاد کھڑی کر دی گئی ہے اسلام کی رسوائی اور اسلام کی بدنامی کی یہ دشمنوں کی جانب سے ہوا اور ظاہر بات ہے کہ ان کا معاملہ وہی ہے کہ جو فارسی کے شعر میں کہا گیا ہے کہ میں سے اقرب نہ ہٹ پائے تین نفس سوائے طبیعت تین نفس بچھو کا ڈنک مارنا کسی کے ساتھ کینے یا دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے تو دشمنوں کا تو تقاضا ہے ان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اسلام پر حملے کریں لیکن یہ کہ اگر خود ہم نے اس کے لیے بنیاد فراہم کر دی ہو تو پہلے پھر ہمیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے جہاد کی سبیل اللہ کے ضمن میں سب سے بڑا مغالطہ جو بہت عام ہے پھیلا ہوا ہے اور صرف عوام میں نہیں خواص میں علماء کے لاحق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ ہے گویا کہ جہاد کو قتال کے مترادف یا ہم معنی قرار دے دیا گیا. اب بہت طرح بات یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ کسی بھی زبان کے دو الفاظ بالکل ایک مفہوم کے نہیں ہوتے. اس سے آگے بڑھ کر بات ہے کہ دو مستقل اصطلاحات ہیں جو قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ ایک مستقل اصطلاح ہے, قتال فی سبیل اللہ ایک مستقل اصطلاح ہے. میں نے ابھی جو آیات تلاوت کی تھی چھوٹی سی سورت ہے, 14 آیات پر مشتمل سورہ صف, اور اس میں دونوں اصطلاحات آئی. آیت نمبر 4 میں قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اور پھر آگے جا کر آیت نمبر 11 میں جہاد فی سبیل اللہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم. اب ان دونوں کو مترادف قرار دینا یقیناً بہت بڑی غلطی ہے. اصل میں یہ الفاظ یقیناً اس اعتبار سے کہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں قرآن میں ہوئے ہیں, اس کی مثالیں میری آج کی گفتگو میں بھی آئیں گی. لہٰذا میں یہی چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے کہ قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاحات میں سے دو دو اصطلاحات کے تین جوڑے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں ایک رشتہ ہے خاص اور عام کا, مثلا مومن اور مسلم بظاہر مترادف ہے, ایک ہی شخص کے لیے دونوں الفاظ کا استعمال ہو سکتا ہے, لیکن مسلم عام ہے مومن خاص ہے. کیا معنی؟ کہ ہر مومن کو لازم المسلم ہے, لیکن ہر مسلمان ہر مسلم لازم المومن نہیں ہے. سنا کہ آج جن آیات کے حوالے سے مجھے حقیقت جہاد پر گفتگو کرنی ہے, اس کی فرضیت اور نزول پر, اس میں وہ آیت آ جائے گی جس میں کہ ان دونوں اصطلاحوں کو علیحدہ کر دیا گیا. اسی طرح کی دو اصطلاحات پر مستقبل ایک اور جو بھی ہے نبی اور رسول, ان میں بھی باقی جو اور امتیازات ہیں یا اور اعتبارات سے جو فرق ہے, لیکن یہ سب سے نزدیک متفقن ہے کہ نبی عام ہے رسول خاص ہے. یعنی ہر رسول تو لازمن نبی ہے, لیکن ہر نبی لازمن رسول نہیں. بالکل یہی رشتہ ہے کہ جو جہاد اور قتال میں ہے, جہاد عام ہے قتال خاص ہے, قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن جہاد لازمن قتال نہیں. اس کے بارے میں اہل علم نے بہت عمدہ اصول جو ہے ان تینوں دونوں کے بارے میں وضع کیا ہے کہ اذا اجتمع تفرقا و اذا تفرقا اجتمع. جب یہ کسی ایک جگہ پر دونوں الفاظ آئیں گے نبی بھی رسول بھی, تو یقیناً وہاں بہت بڑا فرق ہوگا, کوئی کنٹراسٹ ہوگا, سائملٹینیس کنٹراسٹ. ایک ہی جگہ پر اگر یہ مسلم اور مومن آ رہے ہیں تو فرق ہوگا لازماً. ایک ہی جگہ پر قتال اور جہاد آ رہا ہے جیسا کہ میں نے سورہ صف کی مثال دی ہے تو فرق ہوگا لازماً. لیکن یہ کہ اگر علیحدہ علیحدہ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں, نبی کی جگہ رسول, رسول کی جگہ نبی, کے الفاظ مقابل ہو سکتے ہیں. جہاد کی جگہ قتال, قتال کی جگہ جہاد کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں, مومن کی جگہ مسلم, مسلم کی جگہ مومن کے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. بہرحال اس فرق کو پیش نظر رکھے, لیکن یہ سب سے بڑی غلطی اور سب سے زیادہ عام غلطی جو پھیلی ہوئی ہے کہ قتال اور جہاد کو مترادف قرار دے دیا گیا اور جہاد کے معنی جلد. اب کسی کو لبنی ہے سست اول کی لہر میں مار کر تاخویہ میرا دیوار کا جو اس پر تو نتائج نکلے گی. اگر جہاد کا مطلب قتال ہے تو ظاہر بات ہے قتال تو ہر وقت ہوتا ہی نہیں, اور قتال کے بارے میں تقریباً یہ طے ہے کہ یہ فرض کفایا ہے, الا یہ کہ کوئی ایسی استثنائی صورت ہو جائے جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نصیر عام تھی کہ ہر فرض نکلے. لیکن عام طور پر تو ظاہر بات ہے کہ قتال جو ہے وہ فرض عام نہیں ہے, فرض کفایا ہے. اگر 100 آدمیوں کی ضرورت ہے 100 آدمی نکل آئے, باقیوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. جیسے ہمارے یہاں نماز جنازہ فرض کفایا ہے, کچھ لوگوں نے ادا کر لی ہے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی, لیکن کسی مسلمان کی نماز جنازہ کسی نے بھی ادا نہیں کی تو سب سے سب جنازہ ہو جائے گی. کسی طرح کا معاملہ قتال کا ہے, جیسے کہ خلافت راشدہ میں ہوتا تھا کہ اگر جنگ چل رہی ہے شام کے محاذ سے مطالبہ آیا ہے کہ 10,000 آدمیوں کی نظیر ضرورت ہے, اب یہاں اعلان کر دیا گیا 10,000 نکل آئے تو باقی لوگ آرام سے اپنے گھروں میں رہے, وہاں بسے سہے ساتھ ہوئے, کوئی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں. تو قتال اول تو ہر وقت ہے نہیں, اور ہے تو وہ فرض عین نہیں ہے، بالکل استثنائی حالات میں فرض عین بنتا ہے، مطلب وہ فرض کفایا ہے. گویا کہ اس کے نتیجے میں جہاد کا تصور ہمارے جو دینی تصورات ہیں ان سے بحثیت مجموعی خارج ہو گیا. تیسری چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جلتی آگ پر تیل کا کام جس نے کیا ہے اور جس کی وجہ سے پھر اصل بدنامی آئی ہے، اس لیے کہ یہ جو دوسرا نتیجہ میں نے بیان کیا کہ جہاد اور قتال کو مترادف سمجھنے کا جو پہلا نتیجہ نکلا وہ یہ کہ مسلمانوں کے دینی تصورات سے جہاد جو ہے فیز اوے کرتا چلا گیا، پس منظر میں چلا گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کوئی فرض عین نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ کوئی ضروری ہے نہیں. لیکن یہ دوسرا نتیجہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ وہ ہے کہ جس نے اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح کو بدنام کیا، اور وہ یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس کے جو بدترین نتائج نکلے، ہمارا جو دور ملوکیت تھا، اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہوں کی حبس سے ملک ملی تاکہ بڑے سے بڑے محل بنا سکے، زیادہ سے زیادہ ریونیوز آئے، وہ جو ہے دنگے کر رہے اور وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی مقدس اصطلاح کو بدنام ہونا ہی تھا. تازہ ترین مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، اسی صدی کے وقت میں 50s میں ایک آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی الجزائر میں، فرانس سے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد کی جنگ تھی. ظاہر بات ہے میں بعد میں عرض کروں گا کہ مسلمانوں کا یہ وصول حریت کے لیے جہاد جائز جہاد ہے، لیکن ایک آزادی کا جہاد ہے، آزادی کی جنگ ہے، اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، لیکن اس جہاد کو لیبل کر دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ. چنانچہ میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں میں منجوری میں تھا جو سائیوال کہلاتا ہے، وہاں کی جماعت اسلامی کا میں امیر تھا، تو علامہ بصیر الابراہیمی الجزائری تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ ایک آرمی آفیسر تھے کرنل عہدہ. لیکن علامہ بصیر الابراہیمی الجزائری بھی یونی شخصیت، اونچی شخصیت، انہوں نے آ کر جہاد فی سبیل اللہ پر جو شیریں تقریر کی، بارہ وہ عربی میں تھی لیکن پھر بھی کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، عام لوگ بھی کچھ نہ کچھ الفاظ کے بیچ میں آتے تھے تو اس پر وہ نعرے لگاتے تھے. لیکن یہ کہ ہم نے جو بھی ہو سکا پیسے جمع کیے ان کی خدمت میں پیش کیے، لیکن نتیجہ کیا نکلا، جب وہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست وجود میں آ گئی. یہ عجیب بات ہے، درخت آم کا تھا اور لگ گیا ہے اس پر کوئی اور سے کوئی اور کو لگ گیا. نتیجہ کیا کہ در حقیقت وہ جہاد حریت تھا، جہاد فی سبیل اللہ تھا ہی نہیں. جہاد حریت کے اعتبار سے جو نتیجہ برآمد ہوا وہ وہاں کے سمجھنے والے لوگ جو بھی تھے، جو وہاں کا ایلیٹ تھا، جو بھی ان کے اذہان تھے، جو ان کا فکر تھا، جو ان کے نظریات تھے، اس کے مطابق نظام بن گیا. یہی حال ہمارے پاس میں ہوا افغانستان میں. بنیادی طور پر افغانستان میں بھی جو جنگ لڑی گئی وہ جہاد حریت آزادی کی جنگ تھی، اس لیے کہ اس میں اصل جو زور آیا ہے وہ اس وقت آیا ہے کہ جب روسی افواج داخل ہو گئی، جب روسی افراد افغانستان میں داخل ہو گئی تو اب تمام علماء کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ جو ہمارے فطری تصورات ہیں اس کی روح سے بھی کسی مسلمان ملک پر اگر غیر مسلم حکومت کی فوجیں حملہ آور ہو جائیں تو پھر دفاع فرض عین ہو جاتا. لہذا اس کے درجے میں اور اس کے جذبے سے سرکار ہو کر پوری قوم کھڑی ہو گئی، ہم نے اس کو بھی لیبل دیا جہاد کی سبھی بات، اور دنیا بھر میں ڈنکا بجا دیا، ایسا ڈنکا بجایا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے کھس کر والنٹیئرز آئے ہیں، اور جو باہر سے آئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں جذبہ وہی جہاد کی سبھی اللہ کا تھا، لیکن اصل جو کیفیت تھی وہ افغانستان میں تو جہاد حریت کی تھی. نتیجہ کیا نکلا، روسی افواج نکل گئے اور اب آپس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ بن گیا. یہ تو کچھ عرصے کے بعد پھر یہ کہ کچھ نوجوان طالب علم تھے کچھ عربی مدارس کے، اور انہوں نے بھی جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے جہاد فی سبیل امن کیا، امن قائم کرنے کے لیے. یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ علماء تھے انہوں نے یہ کام کیا تھا، جس طریقے سے ایرانی ریولیوشن، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ وہ تمام جو بھی مختلف قسم کے گروہ ایران میں موجود تھے انہوں نے مل کر شاہ کے خلاف جدوجہد کی تھی، ان میں صوبے پارٹی بھی تھی، لیفٹسٹ بھی تھے، مجاہدین خلق بھی تھے، علماء بھی تھے، سب جیسے ہمارے یہاں ان کی بھٹو موومنٹ کا معاملہ تھا. لیکن وہاں چونکہ علماء نے پھر اس کو قابو میں کر لیا، ہائی جیک کر لیا، اور وہ علماء تھے تو انہوں نے اسلامی قوانین نافذ کیے اور اسلامی جو شاعر ہیں ان کی تنقید کی. اسی طرح کا معاملہ افغانستان میں طالبان کے ذریعے ہوا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے جو مراحل ہیں اس کے جو لوازم ہیں وہ وہاں بھی پورے نہیں ہوئے. اس اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے مسلمان جب بھی جیل کرے اس کے اوپر لیبل اگر ہم لگا دیتے ہیں جہاد کی تنظیم راہ کا, تو اس سے در حقیقت یہ لحاظ مقدس اصطلاح جو ہے ہمارے دین کی وہ بدنام ہوئی ہے. اب آئیے میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پر کہ اس کی اہمیت اور وجود کا کیا عالم ہے عظیم قرآن. جیسے اس میں قرآن مجید کی دوسری آیات کوٹ کی جا سکتی, میں دوسرے دو مقامات سے آپ کے سامنے آیات کوٹ کر رہا ہوں. ایک اس اعتبار سے کہ ایمان کا جزو لازم ہے جہاد کی سبیل اللہ. جہاد کی سبیل اللہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے, بلکہ میں الفاظ استعمال کروں گا کہ ایمان حقیقی کے دو اضافی ارکان ہیں, ایک یقین دل میں اور دوسرے جہاد عمل میں. اس کے لیے میں اب آپ کو سورہ حجرات کی 14 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں. 14 آیات کے شروع میں ایمان اور اسلام اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا, وہی انتظام کما تفر رکھا. حالت آرام و احم اللہ کلم کو ملو اللہ اسلم. یہ بدبو کلیم کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی اسے کہہ دیجیے کہ ایمان ہرگز نہیں لائے گئے. ہرگز کا اضافہ میں کر رہا ہوں, اس لیے کہ لم کے ساتھ یہاں نتیج کی گئی ہے. ماں امن تم نہیں جب تو میں نہیں تم ہر بھی مان نہیں لائے بلا تم تو اسلمنا, بلکہ یوں کہو تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے یا ہم نے اطاعت قبول کر لی. لفظی ترجمہ کریں گے تو اطاعت قبول کر لی, سرنڈر کر دیا, اسلامی ریاست کی مالا رسی تسلیم کر لی, اور اصطلاحی مفہوم میں بھی ہم اسلام لے آئے. ٹھیک ہے, لیکن اب اس کی مزید تاثیر دیکھیے. وہ نہ ماں جب خود ایمان تھی تو تم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ایک لیگل ایمان ہے, قانونی ایمان تو ہے. ان نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گئے, لیکن اس مغالطے میں نہ رہنا کہ ایمان تمہیں حاصل ہو گیا. اب یہ جو فرق کیا گیا, دیکھیے وہی بات آ گئی, اگر جمع کفر رکھا ایک آئے تو جب چیز دو چیزیں آئی ہیں تو ان کا مطلب جدا ہو جائے گا. اسلام اور ہے, ایمان اور ہے. قالت الاعراب آمنا کلم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب ابھی آیت میں چونکہ پس منظر بن گیا کہ ایمان اور ہے اسلام اور ہے, تو فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کے لوازم کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہے, وہ ہمارے علم میں آنا چاہیے. اس اعتبار سے میں اسے کہتا ہوں کہ ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن تاریخ پر یہ قرآن کا ذروہ سلام ہے, یہ چوٹی کا مقام ہے قرآن کا. اس لیے کہ اس تمہید کے بعد کہ اسلام اور ہے ایمان اور ہے, تمہارا اسلام تسلیم لیکن تمہارا ایمان کا دعویٰ رد. اب اس تمہید کے ساتھ جب آیت آ رہی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. اب یہ آیت ایسی نوٹ کیجئے, طرح سے یہ گرامر کی اصطلاح ہے کہ اس کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی اسلوب حسن ہے. اسلوب حسن کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک جملہ تو یہ ہے کہ زید عالم ہے, ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا زید عالم ہے. ایک اس میں ہی کا اضافہ ہو گیا زید ہی عالم ہے. اب یہاں گویا کہ بقیہ سے نفی ہو گئی, یہ جو بھی آج تک آدمی ہے یہ جو بھی جن کا ذکر ہو رہا تھا کسی گروہ کا, ان میں سے عالم صرف ایک ہے وہ ہے, باقی سب عالم نہیں. اس کو کہتے اسلوب حق. انما کلمہ حسر ہے اور آخر میں اولائے کا ہم الصادقون پھر اسلوب حسن ہے. تو دو طرح سے اس آیت میں ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن کو جو ہے وہ حسر کے اندر لے کر, اور اسی لیے میں اسے کہتا ہوں کہ جامع مانے تاریخ, وہ تاریخ وہ ڈیفینیشن کہ جس میں کسی شے کے تمام اجزاء جو لازمی ہے وہ بھی آ جائے, اور کوئی شے خارجی جو ہے اس میں جمع نہ ہو سکے, اس میں داخل نہ ہو. کہ یہ جامع مانے تاریخ ہے ایمان کی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن حقیقی کے صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر, پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے. یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اس ایمان کے بعد تم ملن یرتابو کا اضافہ ہے, جس سے معلوم ہو کہ وہ ایمان یقین کی شکل اختیار کر گیا. یقین بھی ایسا کہ شکوں کو شبہات کر کے کھا کے اس میں تمہیں کوئی نہ ہو. پہلی شرط لازم تو یہ ہوئی ایمان حقیقی کی, اور دوسری شرط لازم وہ جاہدو اموالہم انفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. جس طرح کہ انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. صرف یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. سچے کس چیز میں؟ دعوی ایمان میں. اب کس کو بتانا چاہتا ہوں؟ ٹیکنیکلی باتیں کر لوں. دیکھیے اسلام کے پانچ ارکان. اب میں اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے مفکرین نے خاص طور پر جو دعوت کی کسی جد و جہد کو لے کر کھڑے ہوئے کوشش کی ہے کہ جہاد کو بھی ارکان اسلام میں داخل کر دیں اس کی اہمیت کے پیسے میں. لیکن میرے نزدیک یہ کوشش غلط ہے. ارکان اسلام معین ہے. متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما بخاری و مسلم دونوں میں موجود. بولے الاسلام علی خمس: شہادت لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ان پانچ میں سے نہ کسی کو ہم کم کر سکتے ہیں نہ اس میں کسی کا اضافہ کر سکتے ہیں. اسلام کے تو پانچ ارکان یہی رہیں گے. کلمہ شہادت. اب ظاہر بات ہے کلمہ شہادت صرف زبان سے دل لسان والا معاملہ ہے. اور اس کے ساتھ نماز روزہ حج زکاۃ چھوڑ موڑ زخرسی عبادات کی چار شکل. ان میں اب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اسلام تو عام ہے ایمان خاص ہے. ایمان میں یہ پانچوں چیزیں تو چلیں گی. یہ اس کا جز ہے لازم ہے. یہ پانچ ارکان تو رہیں گے. دو اضافی ارکان کا اضافہ کرنا ہوگا. ایک یہ شہادہ جو ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اس سے ذرا ادھر یقین قلبی کا اضافہ کیا. اور دوسرے ایسے اس کی مثال ہے کہ وہ جو کرن ہوتی ہے روشنی کی اس کو جب پھاڑ دیتے ہیں پرزم سے گزرتی ہے تو پھر اس میں سات رنگ ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن وہ سات رنگ تو ظاہر ہیں دو اور بھی ہوتے ہیں انفرا ہیڈ اور الٹرا وائلٹ. وہ نظر نہیں آتے ویزیبل نہیں. اسی طریقے سے یہ پانچ تو رہیں گے. جو تو اسلام ہے اسلام عام ہے یہ دیش ہے ایمان اس کے اوپر مارا تو منزل آئے گی. یہ پانچوں ستون تو چلیں گے لیکن دو ستون اضافی ہو جائیں گے یقین قلب میں جہاد عمل میں. گویا کہ ایمان حقیقی کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سات ارکان ہیں: یقین قلبی، شہادت لسانی، نماز روزہ حج اور زکات اور جہاد کی سبیل اللہ. بہرحال یہاں یہ بات بھی کل واضح ہے اس آیہ مبارکہ سے کہ ایمان کی ڈیفینیشن کا جز میں لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس کے دو ارکان لازم ہیں: ایک یقین دل میں اور دوسرے جہاد عمل میں. دوسرا مقام سورہ صف کی دو آیات جو بالکل واضح کر رہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات نہیں ہے، عذاب الہی سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. آیت نمبر 10 میں سوال کیا گیا: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے داروں، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف کہ جو تمہیں عذاب الیم سے چھٹکارا دلا دے، دردناک عذاب سے؟ اب اس کا جواب ہے تو نمون باللہ و رسول. دیکھیے یہاں خود بخود امپلائڈ ہے کہ یہاں اب ایمان پہلے بھی تھا، یا ایھا الذین آمنوا، پھر آپ کن سے ہو رہا ہے. لیکن اب جب بات کہیں گے اس کا مطلب یہ وہ ایمان قانونی درجے کا ایمان تھا. یہ وہ ایمان حقیقی ہے جس کی ڈیفینیشن آ چکی ہے سورہ حجرات کی آیت میں: سومن نبی اللہ و رسول. ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. وتجاهدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم واقعتاً صحیح علم رکھتے. معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات کا تصور، فلاح کا تصور، یہ یوں سمجھیے کہ خود ساخت کا تصور ہوگا، مشکل تھنکنگ ہوگی. اس کے بغیر نجات کی نفی یا مطلق ہو رہی ہے اس آیت کے ذریعے. یا البتہ ایک بات سمجھ لیجیے کہ قتال کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ جہاد کی بحث ہو رہی ہے. قتال کے ضمن میں تو سورہ نساء کے اندر ایک بڑی اہم آیت آئی ہے، آیت نمبر 95 ہے: لا يفتن القاعدون غير المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. جو لوگ صحیح جسم و جان رکھتے ہوئے بغیر کسی عذر شرعی کے بیٹھے رہتے ہیں وہ یعنی قتال نہیں کرتے. یہاں ابھی آیت میں جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں آیا, قتال میں نہیں جاتے, جنگ میں نہیں جا رہے. اس لیے کہ جیسا کہ میں کر چکا ہوں حضور کی سیرت طیبہ میں صرف غزوہ تبوک کے وقت نفیر عام تھی, اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں صرف تشہیر تو کر دی, اہل ایمان نکلو اللہ کی راہ میں, نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کرو. لیکن نزول فرض عین کے درجے میں قتال جو ہے پوری آپ کی جدوجہد جو ہے وہ اس سے خالی ہے سوائے غزوہ تبوک. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قتال ہر وقت نہیں ہوتا, اور جب ہو تو پھر یہ عام حالات میں وہ فرض کفایہ ہوتا ہے سوائے غزوہ تبوک کے معاملے. تو فرمایا جو لوگ بیٹھے رہے وہ برابر نہیں ہے ان کے, جو نکلے ہوئے اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا ہے بمانے قتال. اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بہت بڑا درجہ دیا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو بیٹھے رہے ہیں. ویسے اللہ کا وعدہ سب سے اچھا ہے کیونکہ یہ فرض عین نہیں ہے, لہٰذا اگر کوئی قتال کے لیے نہیں نکلا ہے تب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہو گیا. نہیں, وکل وعد اللہ الحسنی, سب سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے. البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجاہد ہیں جہاد کرنے والے قتال فی سبیل اللہ کے لیے جانے ہتھیلی پکڑ کر نکل آنے والے ان کے لیے بہت اجر عظیم, بہت بڑے اجر عظیم کا اہتمام کیا ہے. اس کے مقابلے میں غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ نفیر عام تھی لہذا وہاں کا انداز کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل ان لا ترجعوا يعذبكم عذابا شديدا. اب یہاں عذاب شدید کی بات آ گئی. اے ایمان تمہیں کیا ہو گیا, تم سے کہا گیا نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے قتال کے لیے, اور تم زمین کی طرف دھسے جا رہے ہو بیٹھے جا رہے ہو. کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھے؟ تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی؟ جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں, متاع قلیل. اور اگر نہیں نکلو گے تو سن رکھو کہ اللہ تمہیں عذاب شدید دے گا. یہ ذرا دو مقابلات جو دوسرے کے مقابلے میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تو معلوم ہو کہ قتال جب فرض عین بن جائے نفیر عام ہو تو اس کی صورت اور ہے, ورنہ عام حالات میں قتال فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے, اور اس کے لیے تشریح و ترغیب سے کام لیا جائے گا. البتہ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے کہ جس کے بغیر نجات کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں. اب آئیے ہماری تیسری بحث شروع ہو رہی ہے, لبی ذرا بباحث ہو جائے کہ یہ لفظ کہاں سے بنا ہے اور کیسے اس نے پھر درجہ بدل جائے کہ اصطلاح کی شکل اختیار کی. ظاہر بات ہے اور ہمارے دین کی جو اصطلاحات ہیں جو عربی زبان کے اندر الفاظ مقابل تھے انہیں میں سے اللہ نے پیکن چوز کیا ہے اور انہیں میں کچھ اضافی معنی جو ہے داخل کر کے انہیں اصطلاح کی شکل دی. جوہد حد تک جانتا ہے, دین ہا دال کا مادہ جوہد کوشش, تو ٹرائی فار سم تھنگ, کسی چیز کے لیے جس کو جوہد کرنا کوشش کرنا محنت کرنا کسی چیز کے حصول کے لیے یہ جوہد ہے. لیکن جہاد یا مجاہدہ باب مخالہ میں جب آ جائے گا تو یہاں اب دو طرف عمل ہو جائے گا, جوہد جوہد کے مقابلے میں, جوہد کسی رکاوٹ کے مقابلے میں. اس کے لیے انگریزی لفظ ہوگا بہترین تو اسٹرگل, اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ, اسٹرگل کے ساتھ ہمیشہ آپ کو اسٹرگلنگ اگینسٹ ہیوی اور اگینسٹ کلب جو ہے مناسبت کے ساتھ آتا ہے, اور اسٹرائف کے ساتھ تو اسٹرائف فار سم تھنگ کسی مقصد کے لیے. تو گویا کہ جوہد جو ہے وہ ایک یکطرفہ عمل ہے, آپ کوشش کر رہے ہیں کسی کام کے لیے, اور جہاد جبکہ کوئی مقابلے کے اندر کوئی رکاوٹ موجود ہے آپ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں, کوئی اور بھی کوشش کر رہا ہے, کوشش کا کوشش سے مقابلہ ہو رہا ہے, کوشش کا کوشش سے تصادم ہو رہا ہے. یہ جہاد بالکل اسی طریقے سے قتل اور قتال ہے. قتل ایک یکطرفہ عمل ہے, ایک شخص جا رہا تھا کسی نے گولی مار دی, اسے تو پتہ بھی نہیں تھا, اس کے ساتھ گمان میں بات نہیں تھی کہ کوئی مجھے گولی مار دے گا, قتل ہو گیا, یکطرفہ عمل ہے. لیکن قتال یا مقاتلہ باب مفادہ میں جب آئے گا تو اب یہاں پر یہ ہے کہ دو فریق ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درد میں ہے, قتل قتل کے مقابلے میں آ رہا ہے, ایک فوج دوسری فوج کے مقابلے میں, وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے یہ ان کو قتل کرنا ہے. اب یہ قتال بن گیا.
تو قتل سے قتال اور جہد سے جہاد یہ بالکل سادہ بات ہے اور اس کا مفہوم جو ہے کیونکہ لفظ جہد ہماری اپنی زبان میں عام مستعمل ہے اس اعتبار سے اس کے مفہوم کو سمجھنے میں قتل کو دقت نہیں. اب آئیے یہ اصطلاح جو بنی ہے سب سے پہلے مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں جہاد فی اللہ, وہاں لفظ سبیل نہیں آتا. ابھی آپ نے آیات سنی ہے سورہ حج کی آخری آیت وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, جہاد کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. اسی طریقے سے سورہ العنکبوت کی آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے لیے جہاد کریں گے محنت کریں گے کوشش کریں گے جد و جہد کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے اس کو رہنمائی دیتے چلے جائیں گے. اس سے آگے بڑھ کر پھر مدنی صورتوں میں اس میں لفظ سبیل کا اضافہ ہو, جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد. وہ اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے یہ بات جب میں اس کی منازل کا تذکرہ کروں گا کہ اس کی منزلیں کون کون سی ہیں مرحلے کون کون سے ہیں تو پھر وہ خود بخود بات واضح ہوتی جائے گی. لیکن جہاد فی سبیل اللہ اب یہ اس طرح بنے, قتال فی سبیل اللہ اب یہ اصطلاح بنے. پھر اس میں ایک اضافہ ہوتا ہے, انسان جو جن کو جہد بھی کرتا ہے جو محنت کرتا ہے جو جہاد کرتا ہے اس میں دو چیزیں کھپتی ہیں, اس کی بے امبال وہاں اپنے جو بھی بلانگنگ ہے جو بھی آپ کے وسائل و ذرائع ہیں جو بھی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے پیسہ دیا ہر چیز اس کو اس مقصد کے لیے اس کام کے لیے لگائیے کھپائیے. اور جان انسان جو صلاحیت دی ہے جو توانائی دی ہے جو آپ کو سمجھ دی ہے جو شعور بخشا ہے اگر ذہانت عطا کی ہے یا جسمانی صلاحیت دی ہے اس کو اللہ کی راہ کھپائیے. تو بے اموالکم وانفسکم یہ گویا کہ تیسرا اضافہ ہوا, جہاد فی سبیل اللہ بال اموال والانفس. اس کے علاوہ جو با کے تعبیے کے ساتھ قرآن مجید میں تو صرف ایک جگہ آیا ہے اور لفظ, اور وہ ہے جہاد بالقرآن, قرآن کے ذریعے سے جہاد. ہتھیار کون سا ہوگا, کس چیز کو استعمال کریں گے؟ جناب سورت الفرقان میں جس کا آغاز ہی ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, اور اس سورہ مبارکہ کے تانا بانا جو ہے اس میں قرآن مجید سے متعلق مضامین بہت جو ایسے بنے ہوئے ہیں. اسی میں آیا ہے فلا تطیع الکافرین وجاہدہم به جہادا کبیرا, اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے اور آپ تو اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد جاری رکھیے. جہاد کبیر پورے زور شور کے ساتھ جہاد کیجیے قرآن کے ذریعے, جہاد بالقرآن اس موضوع پر ذرا کتاب کا بھی ہے مفصل تقریب بل اس موضوع پر کبھی کی تھی. ویسے حدیث میں تین اصطلاحات اور بھی آئی, جہاد بالقلب کسی جیسے شدید نفرت, یہ بھی ذرا حقیقت ایک جہاد ہے اس کے خلاف. پھر جہاد میں نشان اس کے خلاف زبان کھولنا, یہ جہاد کا اللہ درجہ ہے. پھر جہاد کے جب ہاتھ سے طاقت سے قوت کے ساتھ اس کے خلاف کو کوشش کرنا, یہ گویا کہ سب سے اونچا درجہ ہے. دو احادیث میں یہ درجات بیان ہوئے ہیں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مسلم شریف کی روایت ہے, من رہا ان کو من کرن فلی ہوئی ہوئی نہیں فیلن یسپتے فب نسان نہیں فیلن یسپتے فب قلب ہی وزار خاضہ کو ایمان. اور اسی مضمون کو لفظ جہاد کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا, حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرح مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے صحابی کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے, لیکن بعد میں ایسے لاخلف لوگ آ جاتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا. یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون فمن جاہدہم بیدہم فہو مومن, تو جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے طاقت سے وہ مومن ہوگا. فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن, اور جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہوگا. فمن جاہدہم بقلبہ فہو مومن, اور جو اپنے دل سے جہاد کرے گا یعنی شدید نفرت رکھے گا ان سے وہ مومن ہوگا. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ, اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اور یہ نوٹ کر لیجیے یہ حدیث کی مسلم شریف کی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے قتال کے لیے تو جہاد بالسیف, تو جہاد بالقرآن, جہاد بالقلب, جہاد باللسان, جہاد بالجد, کہ آپ جس سے یہ گویا کہ میں نے صرف آپ کے سامنے لغوی اور اصطلاحی جو مفہوم ہے جہاد کی سبیل اللہ کا وہ بیان کر دیا. اب آئیے جہاد کی منزلیں. تین منزلیں پہلے بنیادی سمجھ لیجیے. سب سے پہلی منزل جہاد کی, میں چاہتا ہوں بالکل بنیاد سے مضمون واضح ہو جائے, وہ ہے جہاد فی سبیل الحیات, زندہ رہنے کے لیے جہاد, جسے علامہ اقبال نے جہاد زندگانی کہا ہے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یا جسے جو نظریہ ارتقاء ہے اس کے جو فلسفیانہ مباحث ہیں ان میں اصطلاحات اسٹرگل فار ایگزسٹنس, زندہ رہنے کے لیے, وجود کے برقرار رکھنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور ظاہر بات ہے کمپٹیشن ہے, ایک ہی ملازمت کی کہیں کوئی جگہ نکلی ہے اس کے لیے سینکڑوں درخواستیں, اور ہر درخواست کنندہ جو ہے وہ اپنا کو دوڑ لگا رہا ہے, کوئی سفارش ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے, بھاگ دوڑ ہے, یہ سب یاد ہو رہا ہے. لیکن کہیں کے لیے صرف ایک جو ہے ملازمت جس سے کہ اپنی معاش کی کوئی شکل پیدا ہو جائے. تو یہ جہاد کی سبیل حیات, یہ گویا کہ ہر لیونگ آرگنزم کا یہ لازمہ ہے, ہر شے کے جو زندہ ہے جس میں زندگی ہے اسے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جہاد کرنا پڑتا ہے. اسی میں پھر سروائیول آف دی فٹنس کا سب کو شامل کیا جاتا ہے. تو یہ جہاد کی اولین منزل, جو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر لیونگ آرگنزم جو اس کی زندگی میں لازمن موجود ہے, یہی جہاد اگر زندگی کا ایک بندہ مومن کرتا ہے تو یہ اس کی عبادت کے درجے میں آ جاتا ہے, بشرطے کہ وہ جو احکام خداوندی ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے کرے. معاذ سما رہا ہے کافر و حبیب اللہ, بشرطے کہ حلال اور حرام کے حدود کو بالکل قائم رکھتے ہوئے, صرف حلال پر اتفاق کرتے ہوئے اور حرام کی طرف فتن کو رجحان نہ ہوتے ہوئے اگر یہ جہاد ٹھیک ہو رہا ہے سبیل الحیات تو یہ عبادت کے درجے میں. لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک اور خاص قسم کے جہاد کی ضرورت ہوگی, وہ میں اس کے بعد بیان کروں گا. لیکن یہ ہے جہاد سب سے بنیادی پرزنس فار ایگزسٹنس. اب آگے آئیے اس سے اوپر ایک منزل ہے, یہ سٹرگل فار ایگزسٹنس ہر جاندار کے لیے ہے وہ, اور انسانوں میں مسلمان ہو کافر ہو جو بھی ہو سب سب ہے. دوسرا ہے جہاد کی سبیل الحقوق, انسانی حقوق کے حصول کے لیے, اور جس کی سب سے بڑی شکل ہے جہاد کی سبیل الحرية, آزادی انسان کا حق ہے, آزادی کے حصول کے لیے جہاد, اس کو آپ فریڈم اسٹرگل کہتے ہیں. یہ مسلمان بھی کرتے رہے, غیر مسلم بھی کرتے رہے, پوری تھرڈ ورلڈ میں جو کولونیل رول سے آزادی حاصل کی ہے تو ہر جگہ جہاد ہوا ہے, ہر جگہ محنت ہوئی ہے, ہر جگہ کوشش ہوئی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے شہید کی طرح استعمال کر دیا. یہ جو ہندو بھی جو ہے شہید کا نام استعمال کرتے ہیں اپنے مجاہدین آزادی, جو لوگ جن کو انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں وہ شہداء ہیں. ان کے بنگلہ دیش میں جن لوگوں نے پاکستان سے آزادی کے لیے جو بھی اپنی جانیں دی اور محنت کی وہ بھی شہداء ہے بنگلہ دیش میں, تو وہ شہید کا نام استعمال کرتے ہیں. تو ایک ہے جہاد کی سبیل حرية, اور اس کو بھی میں نے خاص کر دیا, ویسے پھر حقوق جو بھی حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے جدو جو ہوتے, اس لیے کہ شیر کے منہ سے نوالا نکالنا آسان نہیں ہے. اگر کوئی طبقات ایسے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے حقوق وقف کیے ہوئے ہیں, وہ ایکسپلائٹیشن ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, ان کے ٹنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے. جاگیردارانہ نظام ہے, اس کے ٹنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے. کسی قوم نے دوسری قوم کو اپنا غلام بنا لیا ہے, اس سے آزادی حاصل کرنا تو آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے جہاد اور ہو سکتا ہے جہاد کی بھی ضرورت نہیں آئے. یہ جہاد ہے فی سبیل الحقوق یا فی سبیل الحرية. یہ بھی جب مسلمان کرتا ہے اور اس میں پھر وہی سب ہوگی, شریعت کے حدود اور قیود کی پابندی کرتے ہیں, لیکن اس سے باہر نکل گیا تو پھر معاملہ جو ہے وہ بالکل دوسرا ہو جائے گا. شریعت کے حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے جہاد حریت مسلمان کرتا ہے تو یہ جائز بھی ہے, اور اس میں اگر جان دیتا ہے تو مرتبہ شہادت پر قائم ہوتا. اگر کہ یہ شہادت وہ نہیں ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی شہادت ہوگی, درجات کا فرق رہے گا, در فکر مراتب نہ کنی زندگی تھی, درجوں میں اگر فرق کی بات ہے تو اس کو تو ہمیں پیچھے نظر رکھنا ہوگا, لیکن ہے یہ بھی شہادت. اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, من قتل دون ماله فهو شهید, کوئی مومن اگر اس کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے, اب اس کے لیے دو راستے کھلے ہیں, یا تو کہے کہ جان بخشی کرو بھائی جو میرے پاس ہے لے لو، اور ایک کہ وہ اپنے مال کی حفاظت میں ڈٹ جائے، مقابلہ کرے. اب اگر مارا گیا ہے تو اس کا درجہ شہادت کا ہے. من کوتے نہ دوں نہ مال ہی، جو شخص جو مسلمان جو بندہ مومن اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. یہ دو ہے جو بنیادی منزلیں سمجھ لیجیے، پہلی دوسری. اب اس پہ آتی ہے تیسری منزل، کسی نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد. آپ کسی خاص نظریے کے قائم ہو گئے ہیں، اس کی حقانیت جو ہے وہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے، جادوگری ہو گئی ہے. اب آپ چاہتے ہیں اس نظریے کا پرچار ہو اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم ہو، اس کے منافی نظام ہے اس کو بدلا جائے، اس کو ختم کیا جائے. برہم زن اللہ اقبال کے الفاظ میں کہ اس کو توڑ پھوڑ کر، یہ جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے کہا تھا، فق کو کل کے نظام، اس پورے نظام کی جو ہے نظریہ بچیری جائے اور وہ نظام کے جو آپ کا جو نظریہ ہے اس پر مبنی مسائل کیا جائے. یہ ہے بلند ترین منزل جہاد کی. ابھی عمومی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، جہاد کی سبیل اللہ نہیں. پہلی منزل جہاد کی سبیل الحیات، اسٹرگل فار ایگزسٹنس. دوسری منزل جہاد کی سبیل الحقوق، اور جن میں سب سے بڑھ کر حریہ، جہاد کی سبیل الحریہ. لیکن تیسری منزل ہے جو انسان کے، یوں سمجھیے کہ جو اس کے خیالات، نظریات، عقائد، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس سے اس کا تعلق ہے. اور وہ جہاد جو ہے پھر ظاہر بات ہے کہ اس نظریے پر مبنی کوئی نظام ہوگا. اس نظریے کو پھیلانا، عام کرنا اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم کرنا، اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد جو ہے وہ نظریاتی جہاد اور نظام کا جہاد جو ہے. اب اس کو آپ نوٹ کیجئے، میں نے مثال سب سے پہلے کمیونسٹ کی لی، کسی کے ذہن میں مارکسٹ فلاسفی بیٹھ رہی ہے، اسی کو صحیح سمجھتا ہے، تاریخ کی وہی تعبیر اس کے حق معلوم ہوئی ہے. اب اس کی بنیاد پر اس نے اس نظریے کو پھیلایا، پھر انقلاب برپا کرنے کے لیے سن منزل کی بازی لگا دی. یہ جہاد تھی سبیل الاشتراکیہ، اشتراکیت کے راستے میں جہاد. جہاد تھی سبیل الدیموکراسیہ، ڈیموکریسی کے راستے میں. آپ جو ہے جو فیوڈل سسٹم ہے یا اور اسی طرح کی جو بھی اوپر لوگوں کے جو ہے عوام کے گردنوں کے اوپر جن لوگوں نے اپنے خدائی کے تک جو ہے جمع رکھے، ان سے آزادی حاصل کرنا، ڈیموکریسی قائم کرنا، حقوق حاصل کرنا جہاد ہے. اسی طریقے سے نوٹ کیجیے، جہاد کی سبیلی شرک، شرک کے لیے جہاد کرنا. اور اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، مشرک والدین کے لیے جہاد، سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. صرف عَلَىٰ أَن اور لے یہ فرق ہے، باقی بالکل وہی ہے کہ جو مشرک والدین تھے ان کے جب بیٹے، ان کے نوجوان بیٹے ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب سارا دباؤ جو تھا مشرک والدین کی طرف سے وہ یہ تھا کہ واپس آؤ، اپنے آبائی دین دبا پر تھا، چھوڑو محمد کے دین. یہ ان کا دباؤ، یہ ان کی کوشش، یہ در حقیقت ان کا جہاد تھا، فی سبیل الاشتراکیہ، فی سبیل الباطل، فی سبیل الکفر، فی سبیل الطاغوت. چنانچہ قرآن مجید نے روایت بھی آئی ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. ظاہر بات ہے کہ بدر میں ابو جہل جو فوج لے کر آیا تھا، یا کیا وہ مجاہد لے گئے؟ مجاہد تھے، جانے ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے، وہ بھی مجاہد تھے، لیکن وہ مجاہد کی سبیلی شیطان تھے، مجاہد کی سبیلی تابوت تھے، مجاہد کی سبیلی شرک تھے. جبکہ ادھر محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، وہ مجاہدین فی سبیل اللہ تھے. یہاں اب آ کر مجاہدین فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح معین ہوئی کہ یہ جہاد کی تیسری منزل ہے، جس کی بنیاد کسی نظریے پر ہے، اور وہ نظریہ اسلام میں ایمان ہے. ایمان کے اس نظریے پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، اس نظام کو قائم کرنے کی جس وجوہ، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ کی جو تین منزلیں ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیں. اس میں سب سے پہلے ہے نفس کے خلاف جہاد. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ مومن وہ بھی جہاد کی سبیل حیات اگر فار ایگزسٹنس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، لیکن اگر وہ حلال اور حرام کے حدود کو پیش نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہے، حرام سے بالکل یا اجتناب کرتے ہوئے صرف حلال پر اتفاق کرتے ہوئے کر رہا ہے، تو وہ اس کے لیے عبادت کے درجے میں. اب یہ اپنے آپ کو اس احکام شریعت کا پابند بنانا, اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے. یہ جہاد جو ہے پہلی منزل, خود مسلمان ہونے کے لیے جہاد, خود اللہ کی اطاعت پر کاربند ہونے کے لیے جہاد, خود شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے جہاد, خود اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد, خود اپنی ذات پر خلافت کا نظام قائم کرنے کا جہاد, یہ جہاد کی اولین منزل ہے. جہاد فی سبیل اللہ کی اور اولین ہونے کے ناطے اہم ترین ہے. نوٹ کرنی, اس پہلی منزل پر دوسری منزل آئے گی جو اس سے بلند تر ہوگی, اس کے اوپر تیسری منزل آئے گی وہ اس سے بھی بلند ہوگی, بلند ترین ہوگی تین منزلوں میں, لیکن اہم ترین منزل پہلی ہے. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی, دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی, اور اوپر کی دونوں منزلوں کے لیے تمام جو اس کی پختگی کا, اس کی مضبوطی کا دار و مدار ہے وہ بالکل نہیں ہے پہلی منزل پر. اس حوالے سے اہم ترین منزل جو ہے جہاد کی وجہ کہ اللہ کے قوانین, اللہ کی شریعت, شریعت کے عوامی و نواہی کا اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے جہاد. اس کے لیے سب سے پہلے جہاد کرنا پڑتا اپنے نفس امارہ, ان النفس الامارۃ بالسوء. مراد کیا ہے؟ دیکھیے, ایمان کا نور قلب میں پیدا ہوتا ہے. مثلا نور ہی کب اس کا دن سیاہ مصباح, اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں الفاظ جو ہے وہ محسوس ہے, مثلا نور ہی فی قلب المؤمن, مومن کے دل میں جو نور آتا ہے, نور ایمان, جو دو اجزاء پر مستقبل ہے, نور فطرت اور نور وحی, نور علی نور, یہ نور قلب میں آیا. انسانی وجود میں اب اس کے جو اینیمل انسٹنکٹ ہے, اس کے حیوانی تقاضے, وہ بھی موجود ہے, بہت زوردار ہے. ظاہر بات ہے کہ زندہ رہنے کا تقاضا بہت شدید ہے. اس زندہ رہنے کے لیے تو کھانے پینے کو چاہیے, اسے رزق چاہیے, اس کو اس چیز ایسی ہے. پھر صرف یہ نہیں کہ وہ ضرورت کی حد تک اس لوگ لذات بھی ہے, وہ بھی لگا دیے گئے, ٹیسٹ ہے, ٹیسٹ بڑھ اللہ نے پیدا کیے ہیں, اس میں اور اضافہ ہوتا. پھر یہ کہ اپنی نسل کے بقا کے لیے اس کے اندر ایک جنسی جذبہ ہے جو فرائڈ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ قوی جذبہ ہے انسان کے اندر, انسانی محرکات کے عمل میں سب سے زیادہ پاورفل, سب سے زیادہ پوٹنٹ. میں یقیناً جس کا قائل ہوں کہ وہ بہت قوی ہے, بہت پوٹنٹ ہے, لیکن سب سے زیادہ نہیں, بس یہ اس کا موازنہ ہے, لیکن ہے بہت قوی, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو اینیمل انسٹنکٹ ہے جو نیچے سے آتے ہیں, انہیں تو اپنی گریٹیفیکیشن درکار ہے, یہ تو اپنی تسکین چاہتے ہیں. پیٹ میدا بھرا ہونا چاہیے, حلال سے ہے کہ حرام سے, اسے اسے غرض نہیں ہے. زبان کو کیا کھانا چاہیے, جائز سے ہے یا ناجائز سے, اس کو محض نہیں. جنسی جذبہ ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے, جائز سے, ناجائز سے, حلال سے, حرام سے, اس کو تو محض نہیں. یہ اندھے ہیں انسٹنکٹ, بلائنڈ انسٹنکٹ ہے, اور یہ گویا کہ جو بوجھ لگاتے ہیں انسان پر, اسی کی تعبیر کی گئی ہے سورہ یوسف کی آیت میں, ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جو ہمارے اندر کا حیوان ہے, جو اپنے تمام حیوانی تقاضے رکھتا ہے, یہ کھینچتا ہے انسان کو برائی کی طرف. اب اسے ریزسٹ کرنا, ادھر تو منہ ہے, ایمان مجھے کھینچے ہیں, روتے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے, کچھ کابا میرے پیچھے, خلیفہ میرے آگے, ایک طرف وہ منہ کھینچ رہی ہے, اس طرح وہ نفس کھینچ رہا ہے. یہ کشاکش ہے خیر و شر کی, جو ہماری شخصیت کا جو اندرونی میدان جنگ ہے, اس میں یہ دو فریق ہیں کہ جو ایک دوسرے کے خلاف دوڑ آزمائی کر رہے ہیں, اور یہ نفس اتنا زوردار ہے. اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ جو بہترین تعبیر کی مولانا رومی نے, نفس ماں ہم کم طرف سے رون نہیں, لیکن ہو رہا ہوں میرا ہوم نہیں ہے, یہ جو میرا نفس ہے یہ فرعون سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ یہ مصر کی حکومت میری ہے, علیہ سلی ملک کو مصر, وہ آج ہی لنہار و تجریب انتہا تھی, اور یہ سارا جو آپ پارٹی کا نظام ہے اس ملک میں, وہ میرے کنٹرول میں, جس کا چاہوں موقع جاری رکھو, جس کا چاہوں بند کر دو, یہ میرے ہیں. علیہ سلی ملک کو مصر, وہاں ہی لنہار و تجریب انتہا تھی. اسی طرح یہ نفس کہتا ہے یہ وجود میرا ہے, اس پر میرا حکم چلے گا, مجھے اس سے بحث نہیں. کیسے اس نے کہا تھا, میں نہیں جانتا کون خدا کون اللہ, کس نے بھیجا کیا اس کا حکم, میں نہیں جانتا. اسی طریقے سے یہ نفس کہتا ہے مجھے نہیں کوئی پرواہ, اس سے کیا حلال کیا حرام, کیا جائز کیا ناجائز, میری نفس, میری خواہشات, میرے جذبات کی, میری خواہشات کی تفسیر ہونی چاہیے. نفس ماں ہم کم طرف سے اون نیر, لیکن اڑا اون ہیرا اون نیر. فرق صرف یہ ہے کہ اس کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا, مدد تھی, یہ مدد پنجابی زبان میں بولتے ہیں فوج کو, یہ مدد مدد آ گئی اس کے پاس, کیونکہ فوج بھی تھی یادہ اس نے زبان سے بھی کہہ دیا آنا ربو کو ملانا, میرے پاس تو فوج ووج نہیں ہے لیکن اڑا اون اینا اون نیز, میرے رب کے پاس کوئی اون نہیں ہے, کوئی مدد نہیں ہے, کوئی فوج نہیں, تو میں زبان سے تو کچھ نہیں کہتا, کہہ نہیں سکتا, لیکن اندر سے میرا رب یہی کہتا ہے کہ یہ وجود میرا ہے, میرا حکم چلے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں کہ کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا نہ جائز. اب یہاں نوٹ کیجیے حضور کا فرمان, نہایت حکیمانہ فرمان. آپ نے پوچھا کہ ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, اسے اللہ کا مطیع بنا لے گے. افضل جتنی یا دو الفاظ علیحدہ ہو جائیں گے, افضل اور اعلیٰ. اعلیٰ ہے بلند ترین, بلند ترین منزل تو تیسری آئے گی, بلند ترین منزل وہ تیسری ہے, لیکن یہ پہلی منزل افضل ہے. اس معنی میں کہ یہ مضبوط ہے, کچھ ختم ہوگی تو اگلی منزل کے اس کے اوپر تعمیر کا سوال پیدا ہوگا. اگر یہی کمزور ہے تو آپ نے اگر وسیع بول ڈال دیا تو وہ وسیع بیٹھ جائے, تو افضل ہی ہے. بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے افضل اور اعظم کا فرق کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں معلوم ہے کہ ایمان افضل تو ہے صحابہ کرام کا, یہاں تک کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے افضل ہے. لیکن اعظم کا لفظ استعمال کیا حضور نے ایک حدیث میں, کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون ہے اعظم الایمان, سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے, عجیب دل کو لبھانے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ سے سوال کیا. اب انہوں نے جواب دیا الملائکہ, فرشتے یقین کامل اللہ کے حضور پہ. فرمایا وما لہم لا یؤمنون, وہم عند ربہم, وہ کیسے ایمان کا لائے, وہ اپنے رب کے پاس ہی ہے, تو کون سا کمال ان کا ہوا ایمان. دوسرے اٹل سے انہوں نے کہا فرقل کہ رسولوں کا ایمان. فرمایا وما لہم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم, وہ کیسے ایمان کا لاتے, ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. تیسرے دن انہوں نے بڑی ہمت کر کے جرت کر کے نہ لو پھر ہمارا اب ہے ہمارا ایمان ہے, اب مانے تم لا تم کروں وانا میں آپ ہو رہے تم, تم کیسے ایمان کا لاتے کرتے میں تمہارے مابین موجود ہوں. اور پھر آپ نے جواب دیا ان عجب الایمان الیہ لا اخوان الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا. میرے نزدیک خوبصورت ترین دل کو لبھانے والا ایمان تو وہ ہوگا ہمارے ان بھائیوں کا جو میرے بعد آئیں گے, میری اس صحبت سے ان کو حصہ نہیں ملے گا, انہیں تو اوراق ملے گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہو, اس پر ایمان لائے. تو آج اب ایمان بعد والوں کا ہے, افضل ایمان صاحب احترام کا. اسی طرح اعلیٰ جہاد آخری منزل, وہ تو خطال کی سبیل اللہ کی آئے کہ ہم پہنچیں گے وہاں, نوی منزل ہے وہ, لیکن یہ ہے کہ افضل ایمان یہ ہے پہلی منزل. لیکن اس پہلی منزل پر نفس کے خلاف جہاد کے ساتھ دو اور جہاد بھی ہیں جو کرنے پڑتے ہیں. نمبر ایک شیطان لعین اور اس کا جو غیر مرئی لشکر ہے اس کے خلاف جہاد, یہ ہمارے نفسانی تقاضوں میں پھونکے مارتا ہے, انہیں مستحق کرتا ہے. یہ شیطان ہمیں برگلاتا ہے, برے راستے کو متعین کر کے دکھاتا ہے. یہ شیطان ہمارا دشمن ہے, ان میں شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, مثبت انداز میں فرمایا گیا یہ شیطان جو ہے تمہارے لیے دشمن ہے, تم بھی سوچو اپنا دشمن سمجھو, تم تو اسے دوست بنائے بیٹھے ہو. چنانچہ یہ شکنے کا انداز جو پورے کہف میں آ گیا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا, کیا تم نے اس شیطان لعین کو ابلیس کو اور اس کے جو بھی ایجنٹ ہے تیرے ساتھ ہیں ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے مجھے چھوڑ کر؟ تو ظالموں کے لیے جو ہے بدل, یہ بہت ہی برا بدل ہے جو انہیں حاصل ہوا ہے, میری دوستی میری ولایت کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان کی طرف دوستی کر دی. تو شیطان کے خلاف جنگ, اور شیطان وہ ہے ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے وہ یراکم ہو و قبیل ہوں ان ہوں یراکم ہو و قبیل ہوں بلحت اللہ کرو نہ ہوں. وہ تو تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے، نہ صرف وہ بلکہ وہ جو غیر مرئی ایک اور جن ہر انسان کے ساتھ لگا دیا گیا، قبیل ہوں حدیث میں آیا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا گیا، کہ وہی غیر مرئی جنات میں سے ایک شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. تو ان نہ یراکم ہوا و قبیل ہوں کہ ہے تو لا کرو نہ ہوں، وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں، نہ صرف وہ شیطان نہیں ملی بلکہ یہ جو اس کا جو لاؤ لشکر ہے اور اس کے جو ایجنٹ تمہارے ساتھ لگا دیے گئے ہیں، جہاں سے تم وہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم مجھے نہیں دیکھتے. اور ایک اور حدیث میں آیا ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں سراج کر جاتا ہے جیسے کہ خون کا سرچ کرتا. اب اس کے دونوں توجیحات ممکن ہے، ایک تو یہ کہ یہ شیاطین جو ہے جنات ہیں، جنات کا مادہ جو ہے وہ نار ہے، نار ایک لطیف شے ہے اور جنات کو اپنی شکلیں بدلنے کا بھی اختیار حاصل ہے، جیسے ملائے کا بھی شکلیں اختیار کرتے ہیں، انسانی صورت میں بھی آ جاتے ہیں، جنات بھی آ سکتے ہیں، حیوانات کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی اندر اپنی اس لطافت جو ان کا مادہ تخلیق ہے اس کی لطافت کی وجہ سے انسان میں فرائض کر جاتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے نفس کو مستحق کر دیا تو نفس کو پورے وجود کو جو کنٹرول کر رہا ہمارے سارے اعصاب ہمارے سارا جو ہے وجود جو ہے جسمانی وہ اس نفس کے تابع ہے، لہٰذا وہ اگر اس سے اس کو مستحق کر دیا تو گویا کہ وہ پورے ہمارے وجود میں فرائض کر دیا ہے. اللہ عالم. بہرحال یہ دوسرا ہے، ابھی یہ پہلی منزل کے تین چھوٹی منزلیں ہیں. پہلی منزل خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، خود احکام شریعت کا پابند ہونے کے لیے جہاد. جہاد سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف، ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ ہم کو جاہد نفسک فی طاعت اللہ. دوسرا جہاد ان شیاطین کے خلاف. تیسرا جہاد، کوئی معاشرہ اگر بگڑ گیا ہے، اس کے رجحانات غلط ہو گئے تو اس کا ایک دباؤ ہوتا ہے کہ انسان کو اسی غلط رخ کی طرف لے جانا چاہتا ہے. ہر سب کو ذاتی طور پر نہیں خطرے رما ہوگا، کوئی موب کسی ایک رخ پر جا رہا ہو تو اس رخ پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف چلنا اس کے لیے بڑی مشقت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کیا بڑا زور لگا کر دو چار قدم ایک طرف جائے اور پھر کوئی ریلا آئے اس موب کا اس ہجوم کا اور وہ آپ کو دھکے دھکے دس قدم پیچھے لے جائے. اگر معاشرہ جو ہے اس کا رخ بے حیائی کی طرف ہے، معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کی طرف چل رہا ہے اور سب رواں دواں ہے اور سب خوش و خرم ہے، مگن ہے، مسرور ہے اور وہ اس رخ کے اوپر چمٹتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کسی شخص کا اللہ کی طرف رخ کر کے بڑھنا اور کرنا انی وجبت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا آسان کام نہیں. اس معاشرے کے خلاف اسے جدوجہد کرنی پڑے گی. اس میں ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ جہاد کرنا پڑے. سورہ تغابن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروا. اہل ایمان ہوش میں رہو، ہوشیار کے رہ پر سب تیز قدم رہا، تمہارے اپنے بیویوں اور اولاد کے اندر تمہارے دشمن مضمر ہیں چھپے ہوئے، ان سے بچ کر رہو. اور پھر یہ کہ فتنا ہے اولاد بھی اور مال بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گھر سے شروع ہو جائے گا. اور پھر رشتے داری ہے، برادری ہے، اس کا معاملہ ہے، آخری شادی بیاہ کرنا ہے، آخری اسی معاشرے میں رہنا ہے، اس کے رواج رسوم یہ ہے، اس کے رواج یہ ہے، کیسے کٹ جائیں اسے. یہ دباؤ جو ہے اب وہی راستے ہوتے ہیں، زمانہ بات ہونا ساز تو با زمانہ بے ساز. آسان راستہ تو یہ ہے کہ زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے کے ساتھ موافق ہو جاؤ، ڈھل جاؤ اسی رنگ میں، فرکشن ختم ہو جائے گی. فرکشن تو اسی وقت ہے نا، تمہیں ادھر جا رہا تم ادھر آ رہا تو فرکشن نہیں. لیکن اگر یہ کہ تم نے تو وہی رخ تیار کر لیا، زمانہ بات ہونا سازت تو با زمانہ کے ساتھ سیدھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے، تم زمانے کے ساتھ موافقت اختیار کر لو تو یہ فرکشن ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ جہاد جس کو کہا جائے گا وہ کیا ہے، زمانہ بات ہونا سازت تو با زمانہ ستیز. زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے سے جنگ کرو، ڈرو، جہاد کرو. یہ جہاد جو ہے یہ جہاد کی پہلی منزل، اس کے میں نے آپ کو بتایا کہ تین ہے اس میں سب سٹیجز. مین تو ہے اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد، پھر شیاطین، شیاطین جن کے خلاف جہاد، پھر شیاطین انس یا وہ معاشرہ جو شیطنت کی طرف جا رہا ہو اس کے خلاف جہاد کشاہش. اب آئیے جہاد کی سبیل اللہ کی دوسری منزل. یہ دوسری منزل ہے باطل عقائد و نظریات کے خلاف جہاد. یہ اب جہاد انسان کی شخصیت سے باہر نکلے گا. میں نے ذکر کی اب پہلی بار انسان جو ہے وہ ایک متمدن حیوان ہے, وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے. اب آپ کے اندر ایک نظریہ پختہ ہو گیا, اللہ پر آخرت پر یقین پختہ ہو گیا, آپ نے اپنے آپ کو شریعت کے احکام کے اوپر کاربند کر لیا. اب یہاں سے بات آگے نکلے بالکل فکری طریقے پر. اگر اندر کا یہ جہاد آپ نے یہ مرحلہ طے کر لیا تو ممکن نہیں ہے کہ یہ خارج میں نہ نکلے, ممکن نہیں. اگر یہ نہیں نکل رہا ہے تو سب کا اندر کا ہی فساد ہے, اندر کھوکھلا ہے, اندر جو ہے وہ کہنے کو کچھ چیزیں ہیں حقیقت میں نہیں ہے. اگر آگ نظر آ رہی ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ تب آپ کو نہیں آئی تو آپ سمجھے کہ آگ نہیں ہے, یہ تو کچھ اور شکل ہے. آگ کسی صورت بنا دی گئی ہے, جیسے آج کل کچھ الیکٹرک ہیٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بہت کے انگارے نظر آتے ہیں, وہ بہت کے انگارے نہیں ہوتے, وہ ریٹ تو بھائی اور سے آ رہی ہوتی. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ اندر سے انسانی شخصیت کے اندر سے اب اس کا اپنے ماحول میں شرائط کرنا نمبر ایک. یہ قانون سبھی کے تحت لازم ہے, بھٹی میں سے حرارت کا برابر ہونا لازم ہے. اگر آپ کے اندر ایمان کی بھٹی جو ہے دہک گئی ہے وہ نکلے گا. نمبر دو, یہ انسان کی مروت اور شرافت کا تقاضا ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے بھائی ہے, اعزاز و اقارب ہے, اپنی قوم ہے, اپنا قبیلہ ہے, پھر یہ کہ پوری نوع انسانی ہے. جو ہم اللہ نے تمہیں عطا فرمایا, جو ایمان کی نعمت جو ہے تمہیں عطا فرمائی, اور اس کو بانٹو, شیئر کرو لوگوں کے ساتھ, یہ تمہاری شرافت کا مروت کا تقاضا ہے. اور نمبر تین, یہ غیرت کا تقاضا ہے. آپ نے ایک شہر کو حق سمجھا, اس کے خلاف باطل جو ہے وہ کوریلے لہرا رہا ہے, اس کا غلبہ ہے, تو حق کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اس کے خلاف جہاد کریں, اور یہ کہ اس کے لیے دعوت کا آغاز کریں, وہ پہلی منزل ہو جائے گی. اس لیے کہ اس جہاد نظریاتی فتح کے اوپر جہاد کا اب یہ نیا بڑھانا ہے, دعوت و تبلیغ. یہاں وہ حدیث یاد کر لیجیے, لرزا دینے والی حدیث کہ حضور نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اوہ اللہ عز و جل للا جبرائیل علیہ السلام و السلام, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی, انکلی مدینہ کا قضا و قضا بے اہلہا, فلا فلا شہروں کو الٹ لو اس کے رہنے والوں سمیت. قال فقال, حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا, ان فیہا عبدک فلان لم یحتج طرفت عین, اے اللہ اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپٹ میں اتنی دیر بھی کسی معصیت میں بسر نہیں کی. اس کی نیکی کا, اس کے زہد کا, اس کے تقویٰ کا آپ اندازہ کی. گواہی دینے والا کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے, کوئی کرائے کا دنیا میں جو گواہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے, بلکہ یہ جبرائیل ہے. اور کس بارگاہ میں گواہی دے رہا ہے جہاں پر ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. ان نتیجہ آپ کا تو بلان اللہ کی طرف ہوتا ہے, فلاں بندہ بھی ہے جس سے فلاں دھمک نہیں ہے. ہمارا محاورہ ہے اور ملا کا ادھر سے ادھر ہو جانا تر پکائیں گے, عربی محاورہ ہے, مفہومے کی ہے, کتنی دیر بھی معافیت سے مدد نہیں کی. قال فقال, حضور نے فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اسلم ہاں علیہ وعلیہم, الٹو اس مسیح کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر, فإن وجهه لم يتبعر فی اثاثا قط, اس لیے کہ اس کا چہرہ, اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت میں کبھی متغیر نہیں ہوا. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے, اول تو یہ کہ آپ اسے جانے نہیں دیں گے. اگر آپ کے جسم میں کوئی جان ہے اور چیزیں نہیں ہے, آپ کمزور ہیں, تو بھی کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کے پورے چہرے کا خون جو ہے, پورے جسم کا خون آپ کے چہرے پر آ جائے, سب تباہ اٹھے گا آپ کا چہرہ غیرت کی وجہ سے. اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہوں, شریعت کی دھجیاں بکھر رہی ہو, باطل جلکا بجا رہا ہو, تاغوت کا بول بالا ہو اور بندہ مومن لگا ہوا ہو, تو فقط اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, اور بس رکھو ذکر و فکر تم لگائی نہیں تھے اور پختہ کر کر دو بزاری خان پائی نہیں تھے, تو اس سے بڑھ کر اور کوئی مجرم نہیں. اس کے لوگ تو غافل تھے, انہیں اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی تعارف نہیں ہوا, کوئی حق ان پر منتخب نہیں ہوا. یہ سب عبادت گزار, کاش گزار, یہ زاہد اور عابد, کس کے اندر یہ بےغیرتی ہے اللہ کے لیے؟ اتنے بھا لے بے وا لے ہند پائن نہ مجھ لم یتھ مار سی یا سا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا چہرہ اس کا رنگ متغیر ہو چکا ہو تیری غیرت. تو تین تقاضے میں نے عرض کیے. نمبر ایک, یہ قبلی قانون ہے کہ اندر اگر حرارت ہے تو وہ باہر آئے گی, اندر ایمان ہے تو باہر آئے گا, فرائض کرے گا ماحول. نمبر دو, یہ شرافت اور مروت سے تقاضا ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. نمبر تین, یہ آپ کی غیرت کا تقاضا ہے, آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے لیے آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے, آپ دین کو مانتے ہیں, دین کے لیے غیرت ہونی چاہیے. بہرحال اس کے لیے اصطلاحات جو ہے وہ بہت سی ہیں, دعوت ہے, تبلیغ ہے, ان دونوں میں بڑا پیارا رشتہ ہے. تبلیغ میں آپ کسی کے پاس جاتے ہیں پہنچانے کے لیے, یو ریچ آؤٹ ٹو سم ون. دعوت میں آپ اسے کھینچ کر لے آتے ہیں اپنی بات کی طرف. تو در حقیقت ایک ہی فینومینن ہے جس کے یہ دو ایسپیکٹ ہے, تبلیغ پہنچانا اور پھر اس کو سمو کے لے آنا, یہ گویا کہ دعوت ہے, اسے کھینچنا بلانا دعوت و تبلیغ ہے. امر بالمعروف ہے, منکر ہے, اس کے لیے بہت سی اصطلاحات, پھر واضح نصیحت بھی ہے. تو یہ کہ اس کا سب سے جامع اصطلاح ہے وہ ہے شہادت علی الناس. اس حد تک دعوت کا حق ادا کر دینا, اس حد تک تبلیغ کا حق ادا کر دینا کہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر گواہی دے سکو کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام اس تک پہنچا دیا. یہ ہے وہ ذمہ داری جو اس امت مسلمہ پر نبوت کے ختم ہونے کے بعد, یہ آیات آپ نے آج سنی ہے, ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا وبالناس, اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے علمی اور پیغام پر, انسانوں میں سے بھی. ایک رسول, ان کے پاس اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے آ گیا, انہوں نے پہنچا دیا, لوگ بھول گئے, پھر اور رسول, ان کے پاس پھر پیغام آ گیا فرشتے کے ذریعے سے, ایک رسول ملک, ایک رسول بشر. یہ سیم غلطی آئی یہاں آ کر, محمد رسول اللہ آخری, جبرائیل رسول ملک اور محمد رسول بشر صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل نے لیا اللہ سے پہنچایا محمد کو, محمد نے لیا جبرائیل سے علیہ الصلوۃ والسلام پہنچایا امت کو. اب امت کے دل میں لگا, اب تمہیں پہنچانا پوری نو انسان سے, اس لیے کہ میں آخری رسول ہوں, میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اور یہ آیت تو خیر بعد میں نازل ہوئی ہوگی, حضور نے تو بالکل ابتدائی خطبے میں کہہ دیا تھا, جو بنو حاکم کو جب جمع کیا ہے دعوت کے لیے, کھانا کھلایا, پھر دعوت دی ہے, اس میں یہ الفاظ موجود تھے, واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم کافتا والی الناس کافتا. اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. اب ظاہر بات ہے کہ یہ کون حق ادا کرے گا دعوت و تبلیغ کا؟ شہادت امت کے خلاف تو محمد دینے کھڑے ہو, اے اللہ تیرا پیغام جو آیا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا, اسی لیے حجت الوداع میں آپ نے گواہی لے لی, اللہ بلغت کو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں. جواب میں ایک روایت جو بڑی تفصیل آئی ہے, انا نشہد انک قد بلغت الرسالت و ادیت الامانت و نصحت الامت و کشفت الامت. ہاں اے اللہ کے رسول, ہم گواہ ہیں, آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا, امانت کا حق ادا کر دیا, ہماری خیر خائی کا حق ادا کر دیا, اور آپ نے تمام ضلالت اور گمراہیوں کے جو اندھیرے ہیں ان کو چھان کر رکھ دیا. یہ گواہی تین دفعہ سوال کیا, تین دفعہ گواہی کی پورے مجمع. اس کے بعد نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, اے اللہ تو بھی گواہ رہے. اور پھر آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب. اب یہ ذمہ داری ہے ان کی جو یہاں موجود ہے کہ پہنچائے ان کو جو یہاں موجود ہے, اور جو موجود نہیں ہے ان میں وہ سب انسان بھی آ گئے جو اس وقت اس دنیا میں تھے, اور وہ بھی آ گئے جو قیامت تک دنیا میں آئیں. یہ ہے شہادت علی الناس کی ذمہ داری جس کے لیے امت کی تشکیل ہوئی ہے. چنانچہ اسی آیت میں آپ نے دیکھا سورہ حج میں کہ پہلے فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ پسند کر لیتا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی ایک کی اور انسانوں میں سے بھی, اور آخری آیت میں فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہوا اجتباکم, تمہیں بھی چن لیا ہے اس نے بحیثیت امت. پہلے رسالت کی دو کڑیاں تھیں, رسول ملک رسول بشر, اب تیسری کڑی ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قیام قیامت کی شہادت کی یہ تیسری کڑی ہے جو لگ گئی ہے. پوری نوع انسانی تک اسی طریقے سے شہادت اللہ داد کا فریض ادا کرنا. چنانچہ اسی آیت میں آخر میں آ گیا لے یقول رسول و شہید علیکم و سکون شہدا علی الناس. اور پھر اس کو کھل کر جو بیان کیا گیا کہ امت کی تاثیر کی غرض و غایت ہی یہ ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.